نیا راستہ نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر خطرات بھی ہوں گے اور فائدے بھی ہوں گے. جب ایک دفعہ جائزہ لے کر راجنی فیصلہ کر لے کہ اب یہ کام کرنا ہے تو پھر خطرات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کام کو کرنا, یہی دراصل وہ توکل ہے جس کی تعلیم اس آیت میں دی گئی ہے کہ شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. مشورہ کرو, مشورے کے اس کے معنی یہ ہیں کہ سب مل کر بیٹھیں, معاملے پر غور کریں, یہ سوچیں آگے کام کیسے ہوگا, کوئی چھوٹا کام ہو یا پوری کی پوری تحریک کا معاملہ ہو, اور اس کے بعد جب دل ٹھک جائے کہ اس کام کو کرنا چاہیے تو پھر اس کے اندر جو خطرات ہیں اور رسک ہیں اور مختلف قسم کی اندیشے ہیں ان سے بے فکر ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اور اس کام کے لیے آگے بڑھ جائیں. تو اس طریقے سے توکل جو ہے یہ تحریک کے معاملات کو طے کرنے میں, ان کو چلانے میں بڑی ضروری صفت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اقدامات کرنے سے اس لیے ہچکچاتے ہیں, اگرچہ جانتے ہیں کہ ہمارے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے, کہ ہم اللہ کے مقابلے میں خطرات سے زیادہ ڈرتے ہیں. حالانکہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو اور ہم یہ طے کر لیں کہ یہ وہ کام ہے جس سے اس کا دین آگے بڑھے گا, تو پھر بہت سارے خطرات ایسے ہیں کہ جو ہم اللہ کے سپرد کر کے بے نیاز ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم سوچ لیں, سمجھ لیں, عقل کو استعمال کریں, ہر چیز کا جائزہ لیں, ایک اچھے اور صحیح فیصلے پر پہنچنے کے لیے جن صفات کی اور طریقہ کار کی ضرورت ہے اس کو بروئے کار لائیں, اور اس کے بعد جب وہ فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے سپرد کر کے اور آگے بڑھیں. توکلی سے پھر صبر کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے, اس لیے ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ ذکر قرآن میں اکثر جگہ کیا گیا ہے. اس لیے کہ اللہ کا بھروسے کے بعد پھر بے صبری کا اور مخالفتوں سے ڈر جانے کا اور ہٹ جانے کا کوئی امکان نہیں. توکل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نفع اور نقصان کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے کسی ایسے نفع کی خاطر کہ جو دنیا کے اندر ملنے والا ہو اللہ کی راہ سے ہٹنا, یا ایسے نقصان سے ڈر کر اس کی راہ سے ہٹنا کہ جو دنیا میں نظر آ رہا ہو, یہ دونوں توکل کے منافی ہیں. اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ طے کر دی ہے, کوئی مصیبت خواہ وہ تمہارے اپنے اوپر پڑے, یہ زمین میں نمودار ہو, وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہلے سے طے نہ کر دیا ہو. لَكَيْلَا تَعْصُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, تاکہ جو کچھ چوک جائے نہ ملے اس سے کے اوپر تم افسوس نہ کرو اور اس کے رنج اور غم میں مبتلا نہ ہو, اور جو چیز ہاتھ آ جائے تو اس پر اتراؤ مت, یہ تو میرے دست بازو کا کرشمہ ہے, ہم نے محنت کی, ہم نے جدوجہد کی اور ہم نے اپنی جان لڑائی تو یہ حاصل ہوا, بلکہ یہ بھی اس کی مرضی سے حاصل ہوا. توکل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ جب اللہ کے سپرد کر دیا تو نفع اور نقصان کا معاملہ بھی صرف اسی کے سپرد ہونا چاہیے. ہم پہلے ہی اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ نفع اور نقصان صرف اس کے ہاتھ میں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ صرف اسی کی طرف سے ہے, اور جو وہ نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی ٹلا نہیں سکتا, نفع پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی رزق تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے حرام راستوں کی طرف جاتا ہے, حالانکہ جو رزق اس کو پہنچنے والا ہے وہ تو پہنچ کر رہے گا, اور یہ اس کی بدبختی ہے کہ وہ پھر جلد بازی کرتا ہے, حرام راستوں سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی مثالیں بھی ہیں کہ لوگوں کو حلال ذرائع سے بہت اچھا رزق مل جاتا ہے, اور اس کی مثالیں بھی ہیں کہ لوگ حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں اس کے بعد بھی وہ مفلس کے مفلس ہی رہتے ہیں. دونوں مثالیں دنیا کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہیں. چنانچہ اس میں ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اور اس بات کا خیال رکھنا کہ صرف نفع اور نقصان کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے, اس لیے دنیا کے نفع اور دنیا کے نقصان سے ڈر کر یا اس کے طمع اور لالچ میں اور اس کی نافرمانی کرنا یا اس کی اطاعت کے راستے سے ہٹ جانا, یہ بھی توکل کے خلاف ہے. اسی توکل کا ایک پہلو ہے جس کو کہ رضا کے نام سے حدیث میں تعبیر کیا, رضا بالقضا, کہ یہ بندے کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ قضا کے اوپر, اللہ کے فیصلے کے اوپر پوری طرح راضی رہے. اس کی جڑ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان سارے جذبات کے اندر ہے کہ جو جذبات اور تحقیات اور تعلقات ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے چاہیے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جو منعم ہے, احسان کرنے والا ہے, جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کی طرف سے جو کچھ پہنچے اس کے اندر میرے لیے کوئی بھلائی اور اس کے اوپر آدھی راضی رہے. انی اسلو کا رضا بالقضا, جو کچھ بھی فیصلہ ہو اس کے اوپر رضامندی جو ہے وہ یہ لازمی. پھر اگر آپ دیکھیں تو توکلی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی سے جو چیز اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو دو الفاظ میں کرتے ہیں, یا کا نابود ہو یا کا نستعین. صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. بندگی کی اصل روح یہ ہے کہ سارا انحصار اور بھروسہ اللہ کے اوپر, اور آدمی جو کچھ مانگے صرف اس سے مانگے اور اسی سے طلب کرے اور اسی سے مل سکتا ہے اس بات کا پورا یقین رکھے. سورہ فاتحہ میں جو بات ہے اس کی تشریح حدیث میں کی گئی ہے. ایک حدیث میں کہا گیا کہ دعا ہوا عبادت, اصل عبادت تو دعا ہی ہے, اور دوسری میں کہا گیا کہ دعا مکھ عبادت, دعا جو ہے دراصل وہ عبادت کی روح اور اس کا مغز جو ہے وہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور یہ ایسا مانگنا ہے جس کی اس نے خود تاکید کی ہے, اور قرآن مجید میں یعبدون اور یدعون یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ ادل بدل کے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوئے ہیں. گویا کہ عبادت اور مانگنا یہی اصل چیز ہے, اس لیے کہ بندگی تو اس کی دنیا کی ہر چیز کر رہی ہے. زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے, آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے اور پتھر اور پہاڑ سب کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. یہ اس کی بندگی کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, تقدیس کر رہے ہیں, اس کی حمد کر رہے ہیں. اسی طرح فرشتے ہیں کہ حدیث کے مطابق چار انگل جگہ جو خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتے اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہیں, اس کی عبادت نہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ بندہ جس کو اس نے اپنا محتاج بنا کر پیدا کیا ہے اور ساتھ ہی اختیار کی آزادی بھی دے دی ہے, وہ اپنی آزادی میں بالکل نشے کے آزادی کے نشے میں ڈوب کر اور اللہ سے بے نیاز ہو کر زندگی نہ گزارے بلکہ اس کا محتاج اور بندہ بن کر رہے, اس کی علامت دعا ہے, اسے مانگنا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بہت طویل نصیحت کی, اور اس نصیحت میں آپ نے یہی بات کہی اس کے اندر کہ تسلیم و رضا بھی شامل ہے اور دعا بھی شامل ہے, کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھو گے, اے فض اللہ تجید و تجا کر, تم ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ پاؤ گے. یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے کیا مطلب ہے, اس میں ہمارے لوگوں نے مختلف اس کی تعبیریں کی ہیں. میرا خیال ہے یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے مطلب اللہ کی یاد کو محفوظ رکھنے سے ہیں. آدمی جتنا اللہ کو یاد رکھے گا اس کو اپنے ساتھ پائے گا. پھر اسی حدیث میں آگے چل کے فسطین بلّہ, اور جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور پھر اس میں وہ تسلیم و رضا کا پہلو ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں, سارے انسان لن ینفعوک الا ما کتب اللہ لک, اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, اور اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان اس سے زیادہ نہیں پہنچائیں گے. سر آپ نے آخری الفاظ فرمایا جس سے کہ جو تشبیہ ہے تمثیل ہے لیکن جس سے کہ بات بالکل قطعی ہو جاتی ہے, تو رفعت الاقلام و جفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے, سیاہی جو ہے اب خشک ہو گئی, اس سے مزید تو اس میں گنجائش نہیں. یہاں دعا اور اس سے دعا سے بات کر سکتی ہے یا نہیں یہ مسئلہ اس کو زیر بحث نہیں ہے, اس میں ہم آگے پھر تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. لیکن حدیث میں قطعیت ہے اس بات کی کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہی جو ہے وہ سب کچھ دینے والا ہے. دعا کے معاملے میں یہ اہتمام تھا کہ بعض حضور نے بعض اپنے اصحاب سے اس بات کی خصوصی بیعت لی تھی کہ وہ کسی معاملے میں کسی انسان سے کوئی سوال نہیں کریں گے. چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ اگر گھوڑے پر سے ان کا کوڑا گر جاتا تھا نیچے تو کسی دوسرے انسان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ کوڑا مجھے اٹھا کر دے دے, بلکہ خود اترتے تھے اور اس کو اٹھا کر پھر لیتے تھے. یعنی انسانوں سے اتنی بے نیازی, اور اس حد تک بعض اصحاب سے سب سے آپ کی بیعت نہیں تھی لیکن بعض کو آپ نے اس حد تک نصیحت کی تھی اور اس کی پابندی کرتے تھے, کسی انسان سے کچھ نہیں مانگنا, کسی سے کچھ ملنے والا نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جہاں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے وہاں اس بات کا وعدہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دعا کو قبول کرے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ایک دوسری جگہ یوں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اجیب دعوت و دعائی زادانی فل جستجی بری ولیونی ندی. جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے یا میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں تو بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. تو یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پکارے تو اس کا جواب لازمن ملے گا. اب یہاں کا جو دو سوال عام طور سے پیدا ہوتے ہیں, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز طے ہو گئی ہے, لکھی جا چکی ہے, تو پھر آخر دعا سے کیا فائدہ؟ تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ خود بھی اس تحریر کے باہر نہیں ہے جو تحریر کے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. اور کیونکہ اللہ کا علم, اگر ہم تقدیر کے مسئلے کی اس بحث میں نہ پڑھیں, تو اللہ کا علم کیونکہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے تو وہ صحیفہ نامکمل نہیں ہے. اور اس صحیفے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے اختیار کو استعمال کر کے دعا کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک تو اس کی تشریح یہ ہو سکتی ہے, اور دوسری تشریح کے جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح رویہ ہے اور جو کہ ہمارے بہت سے علماء نے اختیار کیا ہے, کہ ساری وہ چیزیں ہیں جیسا کہ میں کل سے کئی معاملات کے بارے میں کہہ چکا ہوں جو کہ مشتبہات کے دائرے میں ہیں, اور ان کے معاملے میں جو چیز جیسی بتائی گئی ہے اس کو ویسا ہی سمجھ کر اصل فکر اپنے عمل کی کرنی چاہیے, نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں, اس کو کیا غرض ہے اور کیا مقصود ہے اور کیسے کرتا ہے اور کیسے اس کو علم ہے اور کیسے اس نے فیصلہ کیا ہے, جب فیصلہ کر چکا تو کیسے وہ سنے گا. یہ اس کے مسائل ہیں اور اس کے مسائل سے ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگیں اور اس نے یہ کہا ہے کہ مانگو گے تو میں دوں گا. بس یہ کہ جیسا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دعا میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے, ہر دعا کا یہیں اسی وقت اسی جگہ پورا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مصلحت ہے, پوری کارخانہ قدرت ہے, اس کے اندر ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہے. بعض دعائیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا پورا ہونا ممکن نہ ہو. تو قیامت کے روز ایک آدمی کو خوان میں بہت ساری نعمتیں پیش کی جائیں گی, کہے گا یہ کیا ہے؟ تو کہا جائے گا جو وہ دعائیں ہیں کہ جو دنیا میں نہیں جن کا قبول ہو سکی, بدلہ نہیں مل سکا, یا سب آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ کر کے رکھی گئی تھی. دعاؤں کی جو بڑی کثرت سے تعلیم دی گئی ہے, اس کا ایک پہلو تو بہرحال یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اسی سے نسبت رکھے اور اسی سے مانگے اور اس کے تعلق کا پورا اللہ کے ساتھ ہو. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو کہ بڑا اہم پہلو ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ دعا ہم کس چیز کی مانگتے ہیں. دعا اس چیز کی مانگتے ہیں جس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں. اگر ہم بھوکے ہیں, ہم کھانا مانگیں گے تو ہم کو لگ رہی ہوگی, اس کا احساس ہمارے اندر ہوگا. یا اور کوئی بڑی چیز ہو, کسی مصیبت کے اندر ہے, ہم چاہیں گے مصیبت دور ہو جائے, روزگار نہیں مل رہا روزگار مل جائے, امتحان پاس ہونے کے امکانات کم ہیں امتحان پاس کر لیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی ضرورت ہمارا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے قیمتی ہیں, ان کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے. اب دعا کے اندر جن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم مانگو, تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگو, اس سے تمہارا تعلق و نسبت مضبوط ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مانگنے سے یہ بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قیمتی ہیں. تو دعا دراصل تعلیم کا بہترین پیرایا ہے. ہم ایک بڑا لمبا لیکچر دیں کہ اللہ سے ہی کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے ہدایت طلب کرنا چاہیے, اس پر ہم پوری ایک لمبی چوڑی کتاب بھی لکھ سکتے ہیں, اور ہم ایک آدمی کو صرف یہ تین الفاظ بھی سکھا سکتے ہیں, کہہ دینا صراط المستقیم. اس کے اندر پورا جب وہ مانگ رہا ہے تو مانے وہ قائل ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, اس کی قدر و قیمت کو محسوس کرتا ہے, اسی لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ مجھے ہدایت دے. اب اس میں کسی تقریر کی اور فلسفے کی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ ہدایت کی ضرورت اس کے دل کی پکار بن گئی اور دل کا کی صدا بن گئی اور وہ زبان کے اوپر آ گئی. آپ دیکھیں گے قرآن مجید نے اکثر جگہ بہت ساری ان عظیم چیزوں کی تعلیم دعا کے پیرائے میں دی. سورہ بقرہ کا آخری حصہ دیکھیں آپ, سورہ آل عمران کا آخری حصہ دیکھیں, اس کی آپ جتنی تفسیر کریں, تشریح کریں, تدبر کریں, غور کریں, ہر دعا کے ہر لفظ میں کسی چیز کی تعلیم ہے. اسے مانگنا نہیں ہے بلکہ اس بات کی تعلیم ہے کہ یہ تمہاری ضرورت ہونی چاہیے, یہ تمہاری پیاس بننی چاہیے, اس کے لیے طلب اور تڑپ ہونی چاہیے, امنگ ہونی چاہیے, اور اسی کے لیے کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اگر ہم جنت طلب کرتے ہیں, اس کے معنی ہے کہ جنت کی پیاس, اس کی طلب, اس کی تڑپ بھی دل کے اندر ہونی چاہیے. اس سے اگر ہم صبر مانگتے ہیں, توکل مانگتے ہیں, رضا مانگتے ہیں, اس کی محبت طلب کرتے ہیں, تو یہ دراصل اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں دراصل جن کی طلب تمہارے دل کے اندر ہو، جن کی پیاس ہو، جن کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو. تو دعا ایک طریقے سے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف عنابت اور نسبت کا ذریعہ بھی ہے، اور دعا تعلیم کا اور ان اقدار کا اور ویلوز کا اور ان کیفیات اور صفات کو اخذ کرنے کا ذریعہ بھی ہے، تو جس سے یہ چیزیں زندگی کے اندر راسخ ہوتی ہیں. دعا کے بعد پھر جو اگلی چیز ہے، اس کو میں نے سب سے آخر میں رکھا لیکن ایک لحاظ سے وہ سب سے پہلے بھی آ سکتی ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری. تو ہم سبھی جانتے ہیں، اس میں کسی لمبی تفسیر کی ضرورت نہیں، کہ عبادت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اس کی بندگی کریں. اور صحیح بات یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ بن پڑے، آدمی کسی بھی مقام پہ نہ پہنچ سکے، تو کم سے کم چیز جس سے کہ رابطہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اس کی اس نے تاکید بھی کی ہے اور تعلیم بھی دی ہے. اور اللہ کی اطاعت دراصل اس کے رسول کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن بھی کا ماننا بھی رسول کا ہی ماننا ہے، اس لیے قرآن کو بھی ہم رسول کے ہی واسطے سے مانتے ہیں. اطاعت کے جن پہلوؤں کی طرف توجہ ضروری ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اطاعت میں عمل کی ظاہری صورت کے ساتھ اس کے مقصد اور اندرونی کیفیت کا اہتمام بھی ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید نے جہاں بھی احکام کی تعلیم دی ہے، وہاں پر اس بات کی خاص طور پہ تصریح کر دی ہے کہ عمل تو ہونا چاہیے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو اس عمل کو اس کی نگاہوں میں مقبول بنائے گی، وہ دراصل اس کے پیچھے کیفیت ہے دل کی. صلات میں خشوع ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، تو وہ نماز اس کے یہاں قبول بھی ہوگی اور اس سے وہ نہ منافع بھی حاصل ہوں گے جو زندگی کے اندر حاصل ہونا چاہیے. آدمی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقوی منکم، بلکہ اس کو جو کچھ پہنچتا ہے تمہارا تقوی ہے جو کہ اس کے پاس پہنچتا ہے. حج کے بارے میں بے شمار احکام ہیں اور ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے، تھوڑی بہت کمی ہو جائے، پیشی ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں، لمن اتقا، اگر تقوی دل کے اندر موجود ہے. تو جہاں بھی جو بھی حکم دیا گیا ہے، اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ آدمی صرف ظاہری مراسم کے چکر میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ اس کی روح اور مقصد سے غافل ہو جائے. اور امتوں کے اوپر جب زوال آتا ہے تو یہ ایک بڑی خرابی نمودار ہوتی ہے کہ جزیات اور فروعیات اور ظاہری چیزوں کا اہتمام اس حد تک پہنچتا ہے کہ بس صرف ظاہری ظاہر رہ جاتا ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بنی اسرائیل کو تنقید کی ہے، وہاں ایک کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوموں کو جہاں بھی پکارا تو اس بات کی طرف بہت وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا. بعض انبیاء نے تو بائبل میں جو ان کی تقریریں نقل کی گئی ہیں، یوں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری یہ جو تم لوبان جلاتے ہو اپنی مسجدوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت اس کی ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ انصاف کرو، بیواؤں کی خدمت کرو. اور عبادتیں اور تقویٰ کے مظاہر تو بہت ہیں لیکن زمین کے اندر بے انصافی ہے اور ظلم ہے. یہ ساری تقریریں جو نقل کی گئی ہیں، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے مختلف مقامات کے اوپر، یہی بات ظاہر کرتی ہیں کہ اگرچہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کو مقدم ہونا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اصل چیز جو ہے وہ اطاعت کے پیچھے اس کی روح ہے، اس کا مقصد ہے کہ جو حاصل ہونا چاہیے. دوسری بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تقدیم اور تاخیر ہے، اور ایک سمجھیے کہ ترجیحات کا ایک پورا کی میزان ہے. اس ترجیحات کے میزان میں بعض چیزیں اہم ہیں، بعض اس سے کم اہم ہیں، بعض اس سے کم اہم ہیں. کسی چیز کو اس لیے ٹال دینا کہ اس کے کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو وہ چیز تو غیر اہم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہنیت کہ اللہ کے ایک حکم کو آدمی لاپرواہی سے ٹال دے، یہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے. اس لیے چھوٹے گناہ بعض دفعہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جو بڑی نیکیاں ہیں ان کا حق مقدم ہے، جو اس سے کم درجے کی نیکیاں ہیں وہ اس سے کم درجے پر جائیں گی. تو قرآن نے جگہ جگہ اس بات کو بھی مختلف انداز سے واضح کیا. سب سے بڑی واضح آیت تو سورہ توبہ کی ہے کہ جعلتم سقاۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام فمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. کیا جو آدمی حاجیوں کو پانی پلائے، اور مسجد حرام کی زیارت کرے اور عمرہ کرے اور حج کرے, اس آدمی کے کام کو تم نے اس آدمی کے کام کے برابر سمجھ لیا کہ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھے اس کی راہ میں جہاد کرے. لا یسکم, دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے, ان دونوں کے درجات کے اندر بہت فرق. یہاں جہاں انفاق کی تعلیم دی گئی ہے تو فرمایا گیا کہ بعض لوگ جو ہیں کہ وہ اسلام کی کامیابی اور غلبے کے آثار سے پہلے ہی اپنا مال و جان اس راہ میں لگاتے ہیں اور بعض اس کے دیکھنے کے بعد لگاتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جو لوگ کے پہلے لگاتے ہیں ان کو اولئک اعظم درجہ, ان کا درجہ تو بہت اونچا ہے, حالانکہ اجر جو ہے وہ ہر ایک سے ملے گا. تو نیکی اور بدی کے پیمانے جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہونا, یہ بھی ایک اللہ کی اطاعت کے اندر فساد کا سبب بنتا ہے. اور یہ جملہ کسی تحریک اسلامی کے آدمی کا تو بظاہر نہیں ہے, یہ تبلیغی جماعت کے جو رہنما تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جملہ ہے, لیکن بڑا قیمتی جملہ ہے کہ جب شیطان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ کسی انسان کو غلط راہ کے اوپر لے کر جائے تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو بڑے کاموں سے غافل کر کے اور چھوٹے کاموں کے اندر مصروف کر دیتا ہے. بڑا کام تو دعوت کا اور تبلیغ کا اور جہاد کا کام ہے, اور چھوٹے کام اور بہت سارے ہیں, پھر وہ ان کو چھوٹے کاموں کے اندر سارا وقت و توجہ اس کی ان کاموں کے اندر لگا دیتا ہے. تو اطاعت کے اندر یہ بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے یاد رکھنا کہ نیکیوں کے اندر پرائیورٹیز, ترجیحات, بڑی اور چھوٹی نیکیاں ہیں. بعض جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں, بعض شاخوں کی حیثیت رکھتی ہیں, بعض اس سے بھی کم درجے کی ہیں, اور اسی کے لحاظ سے ان کا مقام ہونا چاہیے. پھر یہ بات میں دوہرا دوں اس لیے کہ یہ فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی بالکل غافل ہو جائے چھوٹی چیزوں سے. اصل تو یہ کہ مومن کی اصل صفت یہ ہے کہ جہاں بھی اس کو کوئی چیز نظر آ جائے جس سے بارے میں اس کو یہ معلوم ہو کہ اس میں اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے, وہ اس کو کرنے کی کوشش کرے اور وہ کسی دائرے سے بھی تعلق رکھتا ہو. لیکن اس میں جیسا میں نے کہا کہ ان دو چیزوں کا لحاظ ضروری ہے کہ چھوٹی چیز بڑی چیز کو قربان کر کے نہ کرے, اور جو کام بھی کرے اس کے اندر اس کی اصل روح اور مقصد جو ہے اس کو وہ پیش نظر رکھے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیفیات اور صفات ہیں ان کے حصول کا طریقہ کیا ہے, یہ ہم کو کیسے جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ تو ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے. اور یہ ذکر ایسی چیز ہے جس کی قرآن نے جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ تاکید کی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. نمازیں تو وہ ذکر ہے, اور نماز سے نکل کے جاؤ کوئی کام کرو تو ذکر کرو, اور جہاں بھی ہو وہ ذکر ہی ذکر کی تعلیم ہے. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کہ کسی اور وقت بھی گفتگو تفصیل کے ساتھ ہوگی. اسی ذکر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی شامل ہے, اور اللہ سے ملاقات کو یاد رکھنا بھی شامل ہے, تو یہ ساری چیزیں اسی ذکر کے اندر ہیں. اور جو ذرائع ہیں ان میں سے جو دعائیں تعلیم دی گئی ہیں وہ پھر ایک ذکر کا حصہ ہیں, ان دعاؤں کو صحیح طریقے سے کرنا. اسی ذکر کا ایک حصہ نماز ہے, اور نماز کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس سے پورا فائدہ حاصل کرنا. تو وہ سارے ذرائع تو ہم کو حاصل ہیں, ان ذرائع کو ہم صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے, اس لیے یہ تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ مضبوط نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ آئندہ کچھ مختصر گفتگو میں نماز اور اللہ کی راہ میں قربانی اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و دعا, چھوٹی چھوٹی گفتگو میں ہم اس کے مختلف پہلوؤں کو لے کر اس پر اپنی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.